يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، بعض گناہ موسم کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، جیسے آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیوں کے موسم کی وجہ سے بعض گناہ ہوتے ہیں. گناہ تو گناہ ہے، چاہے موسم کی وجہ سے ہوں چاہے بغیر کسی موسم کے ہوں، گناہ تو گناہ ہے، بچنا ہر صورت میں ضروری ہے. لیکن موسم کی نسبت سے جو گناہ اور کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اس نسبت سے بھی متوجہ کرنا مفید ہے. اسی نسبت سے میں ایک گناہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس سے بچیں، اور وہ ہے فجر کی نماز قضا کرنا، یا مردوں کو جماعت ترک کرنا. فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز، عصر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز، بلا عذر شرعی تو کسی بھی نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے. اور ایسے مردوں کو بلا عذر شرعی جماعت ترک کرنا جائز نہیں ہے. دونوں ہی گناہ ہیں، دونوں ہی سے ہر موسم میں بچنا ضروری ہے، لیکن گرمیوں میں یہ گناہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی ظاہری اور بڑی وجہ راتوں کا چھوٹا ہونا ہے. گرمیوں میں چونکہ راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور دیر سے سونے کا رواج عام ہے، جو اپنی جگہ درست نہیں ہے، اور صبح شادی جلدی ہو جاتی، تو اکثر لوگوں کی فجر کی نماز یا تو قضا ہو جاتی ہے، اور قضا نہ ہو تو کم از کم جماعت ترک ہو جاتی ہے. اس لیے آپ ہر مسجد میں دیکھیں گے کہ عشاء کی نماز میں اگر 10 صفحے ہوں گی تو فجر میں 1 صف ہوگی، 9 صفحے کہاں گئی؟ وہ بستروں پر بنی ہوئی، 9 صفحے بستر پہ آرام کر رہی. روزانہ آپ دیکھیں فجر میں اور عشاء میں بڑا فرق نظر آئے گا. بعض مسجد میں تو 1 صف بھی نہیں ہوتی، خاص طور سے جب نماز شروع ہوتی ہے تو امام اور مؤذن اور چند مقتدی ہوتے ہیں، بس پھر آہستہ آہستہ آتے ہیں، سلام پھرنے تک 1-1.5 صف ہو جاتی ہے. شام میں دیکھو تو 10-12 صفحے ہوتی. یہ ساری صفحے جو ہیں جو غائب ہو گئی ہیں، یہ سب ماں کے خواب ہیں، سو رہی ہیں. یہ سب سردیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، سردیوں میں بھی اتنا بڑا تناسب نہیں ہوتا. سردیوں میں عشاء میں 10 صفحے ہیں تو فجر میں 5 صفحے ہو جاتی. اتنے صفحے اور اتنے نمازیں غائب نہیں ہوتے فجر کی نماز میں سردیوں کے اندر، کیونکہ راتیں بڑی ہوتی ہیں. لیکن گرمیوں میں مسجدیں نمازیوں کو ڈھونڈتی، حالانکہ فجر کی نماز بڑی اہم نماز ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز وہ نماز ہے جو دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی. اور سب سے پہلے اس طرح ادا کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کو آباد کرنے کے لیے اتارا، تو اس وقت دنیا کے اندر رات آئی ہوئی تھی. رات کی تاریکی اور اندھیرے میں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، اور پہلے سے ان کو رات کا اندازہ نہیں تھا. تو جب آپ اترے تو اندھیرے میں اترے، جب اندھیرے میں اترے تو ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے. تو حضرت کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ دنیا میں اتنا اندھیرا، جنت میں تو روشنی روشنی تھی، وہاں تو تاریکی کا نام و نشانی نہیں تھا، یہاں روشنی کا نام و نشان نہیں، اس میں زندگی کیسے گزرے گی؟ مگر بڑی فکر لاحق ہوئی. لیکن وہ تو رات تھی جو گزرنے والی تھی، دن تھا جو کہ آنے والا تھا. اس لیے چند گھنٹوں کے بعد مشرق کی طرف سے روشنی نمودار ہوئی اور دن نکلنا شروع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کو انتہا نہ رہی. اس وقت حضرت نے شکرانے میں 2 رکعتیں ادا کی، ایک رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں، دوسرے دن کی روشنی آنے کی شکرانے میں، سورج نکلنے سے پہلے پہلے. سب سے پہلے زمین پر یہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ کو ان کی نماز ایسی پسند آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا. اور پھر فجر کی نماز کا خصوصی ثواب بھی، عشاء کا اور فجر کی نماز کا یہ ثواب تو بارہا آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے. شب برات کے موقع پر، شب قدر کے موقع پر خاص طور سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اس کو آدھی رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو بھی آدھی رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو جماعت کا ثواب، نماز کا ثواب الگ، ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب الگ سے ملے گا. اور کوئی اس کی پابندی کر لے تو سارے سال اس کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور ساتھ ہی وہ شب قدر کی فضیلت سے بھی محروم نہیں ہوگا، کیونکہ شب قدر سال میں کسی نہ کسی رات میں تو آتی ہے. اور یہ پابند ہوگا عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا، اس کے نتیجے میں اجر حدیث اس کو ثواب ملے گا ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا، تو اس کی عبادت شب قدر میں شمار ہو جائے گی. یہ اور ایک روایت میں تو اور بھی بڑی فضیلت ہے فجر کی نماز کی، وہ عشاء کی نہیں ہے، فجر کی ہے. وہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو ساری رات جاگ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو اس حدیث کے روح سے جو عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا 1.5 رات عبادت کرنے کا، جاگ کر کرنے کا ثواب ملے گا. ڈیڑھ رات روزانہ. حالانکہ ساری رات سویا ہے, صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے, تب بھی اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب ملے گا اور جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو پانچوں نمازیں بھی پڑھایا کرتے تھے اور اپنی نمازیوں کا خیال بھی رکھتے تھے, کون آیا کون نہیں آیا. تو آپ کے ایک نمازی تھے, ان کا نام سلیمان. ایک دن فجر میں وہ نہیں آئے, تو فجر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارکیٹ میں کچھ کام تھا, راستے میں انہیں گھر پڑتا تھا, اور ان کی والدہ کا نام تھا شفا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد مارکیٹ کی طرف چلے, راستے میں جب ان کا گھر آیا تو حضرت سلیمان کی والدہ سے آپ ملے اور فرمایا کہ کیا بات ہے, سلیمان فجر کی نماز میں آئے نہیں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ ساری رات عبادت کرتے رہے وہ, لیکن فجر کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی, اس لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا رات بھر عبادت کرنے سے افضل ہے. اور وجہ ظاہر کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ واجب یا سنت موقعہ ہے, اور رات بھر عبادت نفل کے درجے میں, اور واجب نفل سے افضل ہے, سنت موقعہ نفل سے بہتر ہے. اس لیے چاہیے کہ فجر کی نماز خواتین ادا پڑھنے کا اہتمام کریں, اور مرد حضرات ادا بھی پڑھیں جماعت سے بھی پڑھیں اس کا اہتمام کریں. بلا عذر شرعی ایک نماز بھی کوئی قضا کر دے تو اس کا بڑا عذاب ہے, اور جماعت سے پڑھے تو اس کا بڑا ثواب ہے. نماز قضا کرنے کا تو یہ وہ عذاب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو ایک حقب جہنم میں جلایا جائے گا. جو آدمی ایک فرض نماز بلا عذر شرعی قضا کر دے, پھر چاہے اس کی قضا بھی پڑھ لے, تب بھی اس کو ایک حقب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور ایک حقب کی مقدار حضرت شیخ نے فضائل نماز میں بیان فرمائی ہے, 2,88,00,000 سال تک. 2,88,00,000 سال کسی کے اتنے عرصے تک اس کو ایک نماز قضا کرنے کی سزا میں دوزخ میں جلایا جائے گا. اب جس نے 2 نمازیں قضا کی ہیں اس کا اندازہ کر لو, جس نے 3 نمازیں قضا کی ہیں اس کا اندازہ کر لو, 10 نمازیں قضا کی ہیں اس کا کیا حال ہوگا. ہاں جو سچی توبہ کر لے گا تو اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا, تو عذاب بھی معاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اتنا تو نقصان ہے اس کے اندر بھائی, اور ثواب بھی بہت ہے. وہ ثواب بھی ہر شیخ نے بعض احادیث کے فضائل کو جوڑ کر حساب کر کے بیان فرمایا ہے, کہ جو آدمی ایک نماز باجماعت ادا کرے، ایک فرض نماز جماعت سے پڑھے تو اس کا ثواب فرمایا کہ 3,35,54,000 کچھ اوپر ثواب ملتا ہے اس کو، ثواب بھی کتنا بڑا ہے. یعنی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اکیلے بغیر جماعت کے، اس کا ثواب ایک نماز کا ملے گا یا 10 نماز کا ثواب ملے گا؟ مسواک کی ہوگی تو اس کا 25 گنا اور ثواب مل جائے گا. لیکن اگر وہی نماز وہ مسجد میں جا کر کے باجماعت ادا کرے گا تو باجماعت ادا کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہوگا کہ وہ 3,35,54,000 کچھ اوپر ثواب ہو جائے گا اس کا ایک نماز کا. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنی جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں معمولی معمولی کاموں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. کتنے مسلمان تو ڈیوٹی کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اللہ بتائے بعض تو نماز بھی قضا کر دیتے ہیں، حالانکہ ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہ تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے نماز قضا کر دیتے ہیں یا جماعت ترک کر دیتے ہیں. بعض خواتین بھی گھر میں مہمان آ گئے یا کسی تقریب میں چلی گئیں، نماز قضا کر دیتی، ان کے ذمہ تو جماعت ہے نہیں، ان کو تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب گھر بیٹھے ملے گا، لیکن وہ بھی معمولی معمولی کاموں کی وجہ سے نماز قضا کر دیتی. تو اس قضا کرنے کی وجہ سے ایک تو وبال کتنا سخت، دوسری طرف کتنے بڑے ثواب سے محرومی ہو گئی، کتنے بڑے ثواب سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا. اس لیے دونوں باتوں کا خیال کرنا چاہیے. دنیا کی جو عام مشغولیات ہیں، یہ عام مصروفیات ہیں، ان کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑے، نماز و قضا نہ ہونے دیں، بلکہ اہتمام کریں کہ پانچوں نمازیں مرد کی مسجد میں باجماعت ادا ہو، خواتین گھر کے اندر مستحب وقت کے اندر ادا ہو، تاکہ وہ ثواب عظیم بھی ہمیں حاصل. اور قضا نہ ہونے پائے، اور جو نمازیں قضا ہو چکی ہوں صدق دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اور فجر کی نماز جو قضا ہوتی ہے یا اس کی جماعت چھوٹتی ہے، اس میں ہماری کوتاہی کو دکھا دیں، اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اس کوتاہی کی وجہ سے یہ نماز ہماری یا تو جماعت نکلتی ہے یا پھر نماز قضا ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سارے سال دیر سے سونے کا رواج ہے. بس سمجھو ہماری تفریح رات میں ہوتی، دن بھر ڈیوٹی یا کاروبار، اس کے بعد شام کو فارغ ہو کر گھر گئے، کھانا کھانے کے بعد اب تفریح شروع ہوتی ہے. گھومنے بھی جانا ہے تو رات ہی میں جانا ہے، گھر میں بھی بیٹھنا ہے جاگنا ہے تو تفریح کے لیے بطور تفریح کے جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بس اسی میں وہ ٹی وی کی لعنت جو گھر گھر پھیلی ہوئی ہے، بس اس کے اوپر بیٹھ کر کے پھر رات بھر اس کے پروگرام دیکھے جاتے. تو ہمارے یہاں بلا وجہ اپنے آپ کو جگانے کا رواج ہے، اور حکم یہ ہے کہ عشاء کے بعد جتنی جلدی ہو سکے سو جاؤ، کوئی نیک کام بھی اتنی دیر تک کرنا، نیک کام اتنی دیر کرنا جس سے فجر کی نماز قضا ہو جائے، ناجائز ہے. مثلا عشاء کے بعد درس دے رہے ہیں، درس قرآن کریم ہو رہا ہے یا آواز ہو رہا ہے یا بیان ہو رہا ہے یا کسی تقریر ہو رہی ہے یا کسی خطاب ہو رہا ہے، اور اتنا لمبا خطاب ہے، اتنا لمبی تقریر ہے کہ 12-1 بجا دیا اسی کے اندر، اب جو سوئے تو فجر کی نماز قضا. تو ایسا بیان بھی ناجائز ہے جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے. یا کوئی آدمی عشاء کے بعد قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہے، یہ ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے، اللہ اللہ کرتا رہے اور پھر سوئے اور فجر کی نماز قضا کر دے، تو اتنی دیر تک ذکر و تلاوت بھی منع ہے جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے. تو جب نیک کام کی وجہ سے اتنی دیر جاگنا منع ہے جس سے فجر کی نماز قضا ہو یا جماعت فوت ہو، تو وہ کام جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ تو نیکی کے کام ہوتے بھی نہیں ہیں، اکثر نیک کام تو ہوتے ہی نہیں. وہ بعض اس میں جائز بھی ہوتے ہیں اور بعض ناجائز بھی ہوتے ہیں. تو ناجائز تو ناجائز ہے، لیکن جائز کام بھی اس قدر کرنا اور جائز اور مباح کام میں اس قدر مشغول ہونا کہ فجر کی نماز قضا ہو یا جماعت ترک ہو، درست نہیں. اب ہمارے یہاں تقریبات میں ایک اور آفت آ گئی ہے، کچھ تھوڑا بہت اس میں کنٹرول ہوا ہے، لیکن ہے کہ بس تقریب نام ہے، بس رات بھر جاگنے کا. بس یہ نہیں کہ بھائی نکاح ہوا ہے تو چلو گھنٹے دو گھنٹے میں اپنے گھر چلے جاؤ، یا ولیمہ ہے تو عشاء کے بعد آؤ، 10 بجے کھانا کھاؤ، 11 بجے اپنے گھر چلے جاؤ یا 12 بجے تک چلے جاؤ. نہیں، 12 بجے آنا شروع ہوگا، اس کے بعد پھر جناب 2-3 اس میں بچ جاتے، عشاء کی نماز بھی اس میں جاتی ہے، فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. تو اب کچھ حکومت نے پابندی لگائی ہے 12 بجے تک کی، تو اس سے کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے. غرض کہ ہماری اپنی کوتاہی کا اس میں بہت بڑا دخل ہے، ہم خود ہی دیر سے سونے کے عادی ہیں. حکم یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو جائے عشاء کے بعد سو جائے. جب تک ہم اس کو اپنے گھر کے اندر معمول میں نہیں لائیں گے، فجر کی نماز قضا ہونے کا دروازہ بند نہیں ہوگا. کیونکہ انسان کی فطرت اللہ پاک نے ایسے بنائی ہے، جلدی سوئے گا جلدی اٹھے گا، دیر سے سوئے گا دیر سے اٹھے گا. یہ انسان کی فطرت ہے، آدمی ہے، اس کو آرام بھی چاہیے، اس کو کھانے کو بھی چاہیے، اسے پینے کو بھی چاہیے، اسے پہننے کو بھی چاہیے. اب ہم سوئیں تو جان بوجھ کر دیر سے، اور پھر یہ خواہش اور تمنا رکھیں کہ جلدی اٹھ جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. لہذا پہلا کام تو یہی کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس کا پابند بنائیں کہ رات کو جلدی سوئیں، اور جلدی سونے کے بعد پھر جلدی اٹھنے کا انتظام بھی کر کے سوئیں. جلدی اٹھنے کے انتظام میں چند باتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہوگی جو علماء نے بیان فرمائی ہے، اور ان پر عمل کرنے سے آدمی جلدی اٹھنے کے لائق ہو جاتا ہے. مثلا ایک تو یہ کہ کھانا جلدی کھا لیں. سب سے بہتر تو یہ کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں. مغرب کے بعد کھانا کھا لیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر آئیں گے تو کھانا تحریر ہو جائے گا، آدھا کھانا جو ہے ہضم ہو جائے گا، وہ طبیعت پر بھاری نہیں ہوگا، طبیعت اس سے ہلکی رہے گی. ہلکا پھلکا کھانا جب طبیعت پیٹ میں ہوتا ہے، جلدی سے آدمی کو آسانی سے اٹھنا نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آدھا کھانا اس کا تحلیل ہو چکا ہوتا ہے. ورنہ اگر مغرب کے بعد نہ کھا سکے تو عشاء کے فوراً بعد کھانے کا تو معمول بنائے گی، عشاء کے بعد فوراً کھا لیں، اور عشاء کے بعد کھانا بھی ذرا ہلکا کھائیں، بہت زیادہ مرغن اور بھاری کھانا نہ کھائیں، کیونکہ جتنا مرغن اور بھاری کھانا ہوگا اتنی طبیعت میں سستی پیدا ہوگی، کاہلی پیدا ہوگی، اور جتنی زیادہ سستی ہوگی اتنی زیادہ اٹھنے میں دشواری ہوگی، جتنی طبیعت ہلکی ہوگی کھانا زود ہضم ہوگا، طبیعت ہلکی ہوگی اٹھنے میں آسانی ہوگی. اور تیسرا کام یہ کریں گے، پانی بھی رات میں کم سے کم پیئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل نہ پیئیں، کبھی آپ کو لو بھائی پانی بند کر دیا ہمارا، پانی پیئیں لیکن جتنا دن میں پیتے ہیں اس سے کم پیئیں رات کو. اگر دوپہر میں چار گلاس پیتے ہیں تو رات کو تین گلاس پی لیں، اگر دن میں پانچ گلاس پیتے ہیں تو رات میں چار گلاس پی لیں، جتنا کم پی سکتے ہیں پیئیں. کیونکہ پانی کے اندر اللہ پاک نے رطوبت رکھی ہے، جتنا پانی زیادہ پیتا ہے رطوبت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جتنی رطوبت زیادہ ہوگی نیند بھی زیادہ آئے گی. یہ اس لیے پانی اگر کم پیا جائے گا تو رطوبت کم پیدا ہوگی، رطوبت کم پیدا ہوگی نیند زیادہ گہری نہیں آئے گی، اس میں اٹھنا آسان ہوگا. پانی بھی ذرا کم پیئے، وہ کھانے کے بعد تھوڑا ٹہل لیں، ٹہلنے سے کھانا تحلیل ہو جاتا ہے، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، اس سے سونے میں نیند بھی اچھی آتی ہے اور پھر اٹھنا بھی آسان ہوتا ہے. اور سونے سے پہلے الارم بھی لگا لیں، اور الارم بھی دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں الارم میں. بعض ویسے جو الارم بولتا ہے آنکھ کھل جاتی بند کر کے پھر سو جاتے، ان کے لیے طریقہ دوسرا ہے، وہ الارم اپنے قریب میں نہ رکھیں، الارم والی گھڑی دور رکھیں جہاں دس قدم چلنا ہی پڑے ان کو. اب سونا تو اپنی کوتاہی، ورنہ الارم کی وجہ سے آنکھ کھل گئی، اب اسے بند کرنے کے لیے یا اگر اٹھ بھی رہے تو چلنا پڑ رہا ہے اس کو، اب تو آنکھ کھل گئی بھائی، ہاتھ پاؤں بھی کھل گئے، بستر بھی چھوٹ گیا، سبھی کو چھوٹ گیا، اب دوبارہ جا کے سونا تو پھر اپنی حرکت ہے، اپنی کوتاہی. اس کو چاہیے کہ دور رکھے وہ، تاکہ اگر بند کرنے کے لیے چلنا پڑے تو چل کے جانے سے نیند بھاگ جائے، اور وہاں پڑے پڑے تو نیند آئے گی نہیں. اس لیے کہ الارم جو تیز بول رہا ہے وہ برابر وقفے وقفے سے بولے گا اور ہوشیار کرے گا، اور جس کی یہ عادت نہ ہو تو وہ بے شک اپنے قریب رکھ لے، سرحدے رکھ لے. اس طرح سے الارم اپنے قریب رکھ کر سوئے، یا دور رکھ کر کے سوئے، الارم بھی لگائے. اور گھر میں، ہر گھر میں کچھ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بعض لوگ جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جلدی اٹھنے والا بنا دے، تو ان سے بھی کہہ کر سوئیں، والد صاحب ہوں، والدہ ہوں، دادی ہوں، نانا ہوں، نانی ہوں، کوئی ہو جو جلدی اٹھتا ہو تو اس سے کہہ دیں. کوئی نہ ہو تو پھر عموماً چوکی دار بھی ہوتے ہیں جو رات کو بھی چوکی داری کرتے ہیں، تو وہ تو رات بھر جاگنے والوں میں سے، تو ان سے کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر میں گھنٹی بجا دینا، تو ان سے کہہ کے سو جائیں. اور ایک سورہ کہف پڑھ کر سونے کا معمول بنائیں. سورہ کہف کی آخری آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. تو یہ جو سورہ کہف کی آخری آیت ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے یہ اثر رکھا ہے کہ جتنے بجے کی نیت کر کے ان کو پڑھ کر سوئیں گے اتنے بجے آنکھ کھل جائے گی. دوبارہ سو جائے وہ آدمی کی اپنی کوتاہی ہے، لیکن ان آیات میں یہ اثر ہے اور یہ تاثیر ہے کہ ان کو پڑھ کر سونے سے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے. اور پھر آخر میں دعا بھی کر دیں کہ اللہ یہ سارا انتظام تو میں نے کر لیا، اب اس کے بعد یا اللہ اٹھانا تو آپ ہی کام ہے، میرے بس کی بات نہیں. وما توفیق باللہ، باللہ توفیق تو آپ ہی عطا کرنے والے. اور یہ اہتمام اٹھنے کا کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آخری حصے میں آرام کرنے کے لیے سواری سے نیچے اترتے تو دائیں کروٹ پر آپ لیٹتے تھے، اور دائیں کروٹ پر سونے سے اٹھنا آسان ہوتا ہے بنسبت بائیں کروٹ پر سونے کے. دیکھیے آپ سونے میں اس کا اہتمام کرتے تھے کہ سو تو رہے لیکن ہوشیار سوئیں، اٹھنے میں اس حیات پر سو رہے ہیں جس پر سونے سے آنکھ کھلنے میں آسانی ہوتی ہے. اور اگر بالکل رات کے آخری حصے میں آرام کرنے کے لیے سواری سے اترتے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنا دست مبارک کھڑا کر کے اور سر مبارک یہاں رکھ کے اس طرح سوتے تھے تاکہ گہری نیند نہ آ جائے. نیند بھی آئے اور گہری بھی نہ آئے تاکہ فجر کی نماز قضا بھی نہ ہو. آرام بھی لے رہے لیکن نماز کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھے ہوئے اور اپنی طرف سے انتظام بھی جلدی اٹھنے کا کر رہے ہیں. اور بعض روایتوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگانے کے لیے مقرر کرنا بھی مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا بھائی ہم سو رہے اور حضرت بلال سے فرمایا بھائی تم بیٹھے رہنا, تم جاگتے رہنا, جب صبح صادق ہو جائے تو ہمیں اٹھا دینا, ہم سو رہے ہیں. دیکھیے آدمی کا آپ نے تقرر فرمایا. ایک دفعہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا لیکن حضور بھی سو گئے اور حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. آنکھ جب کھلی اور سورج نکل آیا آپ گھبرا کر اٹھے اور پھر بابا یہاں سے نکلو, یہ تو شیطان کی وادی ہے, آگے چلو. پھر آگے جا کر کے باقاعدہ اذان اقامت کہہ کر کے فجر کی نماز قضا پڑی آپ. لیکن آپ نے انتظام تو فرمایا نا, حضرت بلال کا انتظام فرمایا اٹھانے کے لیے, اس لیے یہ انتظام بھی اپنی طرف سے کرنا چاہیے. ان سب باتوں پر ہم عمل کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگر آنکھ نہ کھلی تو ان شاء اللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور نیت پکی تھی سویرے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی یا ادا پڑھنے کی تو ان شاء اللہ نیت کا بھی ثواب ملے گا. یہ تو بھائی گرمیوں میں فجر کی نماز قضا کرنے گناہ سے بچنا چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اللہ تعالیٰ توفیق امر عطا فرمائے. اللہم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تازندگی کی صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما, ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. ہم کو یا اللہ تمام نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں اب وقت مستحب میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گرمی کے موسم میں فجر کی نماز میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما. یا اللہ ہماری ساری کوتاہیوں کو درگزر فرما, ہماری ساری خامیوں کمزوریوں کو معاف فرما, اور ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ تا زندگی اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما, اور ہمیشہ اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین اور اعلیٰ روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما, اور جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کی آہوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ان کے اولاد کو ان کی آہوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں اور بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کو ان کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما, ان کو ان کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين. رحمته.